سنیچر 14 نومبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ فرانسیسی صدر نے پیرس حملوں کو فرانس کے خلاف دولت اسلامیہ کی جنگ قرار دیا۔ گزشتہ رات ہونے والے ان حملوں میں کم سے کم 128 افراد ہلاک ہوئے۔ فرانسیسی مسلمان کیا کہتے ہیں؟
پاکستانی کمیونٹی، ترک، عرب نے سب نے اس کو کنڈم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے اور ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ فرانس کی دارالحکومت پیرس میں گزشتہ شب 6 مقامات پر ہونے والے پرتشدد حملوں میں کم سے کم 127 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 180 افراد زخمی ہیں۔ شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے پیرس حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مزید تفصیلات عظیم رفیع کی زبانی۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے پیرس میں حملوں کو دولت اسلامیہ کی جانب سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے ملک میں 3 روزہ سوگ اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے سرحدیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ خودکش جیکٹس اور رائفل سے لیس 8 مسلح حملہ آوروں نے گزشتہ رات پیرس کے 6 مقامات پر حملہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی لاشوں کے قریب سے ایک شامی پاسپورٹ ملا ہے۔ حملوں میں تقریباً 80 افراد ایک راک کانسرٹ میں مارے گئے۔ تاہم اس سے قبل ان مسلح افراد نے ایک قریبی ریسٹورینٹ میں فائرنگ کی اور نیشنل اسٹیڈیم کے باہر حملے کیے، جہاں فرانس اور جرمنی کے درمیان فٹ بال میچ کھیلا جا رہا تھا۔
فرانسیسی حکومت نے پیرس میں حملوں کے بعد ملک بھر میں پولیس اور فوج کے مزید دستے تعینات کر دیے ہیں۔ پیرس میں ہونے والے تمام مظاہروں پر جمعرات تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کھیلوں کے تمام ایونٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور ایفل ٹاور کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شہر میں تمام سفارت خانوں اور سرکاری عمارتوں کی حفاظت کے لیے بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پیرس کی سٹی کاؤنسل کی جانب سے خون کے احتیاط کی اپیل کے بعد خون دینے کے لیے کئی گھنٹوں سے شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں بنی ہیں۔ پیرس کے شہری اپنے لاپتہ دوستوں اور رشتہ داروں کی تلاش کے لیے ریکرش پیرس کا ہیش ٹیگ استعمال کر رہے ہیں۔ فرانس کی دارالحکومت پیرس میں شدت پسندوں کے پرتشدد حملوں میں ہلاکتوں پر اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے بھرپور مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے فرانس میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں قابل نفرت دہشت گرد حملے قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں وہ فرانس کی عوام کے ساتھ ہیں۔ پیرس حملوں پر عالمی رد عمل کی مزید تفصیلات کے ساتھ ذیشان حیدر۔
پیرس میں پرتشدد کارروائیوں کے بعد امریکی صدر باراک اوباما، برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے بھی پیرس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ جرمن حکومت نے فرانس کو تحقیقات میں مدد کرنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر پاکستانی وزیر اعظم اور صدر کی جانب سے پیرس میں ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں، فرانسیسی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیرس سے موصول ہونے والی اطلاعات دردناک اور افسوسناک ہیں اور ایسے حالات میں ہم پیرس کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔
فرانس کے وزیر خارجہ لورین فیبس کا کہنا ہے کہ پیرس میں ہونے والے حملے ظاہر کرتے ہیں کہ دہشت گردی اور دولت اسلامیہ کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں پہلے سے کہیں زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ تفصیل سنیے طاہر عمران سے۔
وزیر خارجہ لورون فیبیوس ویانا میں شام کے بحران پر ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شریک ہیں، جن میں شام کے متحارف فریقوں کے اہم حامی بھی شریک ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق کسی بھی فریق کو آج اس بات چیت میں پیش رفت کی توقع نہیں ہے اور شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل پر اب بھی شدید اختلافات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ شام میں 5 سالوں سے حکومتی فورسز باغی گروہوں اور دولت اسلامیہ کی جاری لڑائی کے دوران 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاج کیا ہے۔ یہ احتجاج گزشتہ دنوں افغانستان میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے کیا گیا۔ صومالیہ میں شدت پسند گروہ الشباب نے ایک ملٹری اکیڈمی پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 13 فوجی مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل کسمایو کی بندرگاہ کے قریب ہونے والے ایک حملے میں صومالی فورسز کی حملہ آوروں کے ساتھ 3 گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی، جس کے بعد یہ کیمپ محفوظ بنانے میں کامیاب رہے۔ وہ اس لڑائی میں 7 فوجی زخمی ہوئے جبکہ 10 شدت پسند مارے گئے۔ صومالیہ میں شدت پسند تنظیم الشباب ملک میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت سے لڑ رہی ہے۔ اس سے قبل صومالیہ اور اس کے پڑوسی ملک کینیا میں بھی کئی حملے کر چکی ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں ہزاروں افراد نے حکومت مخالف مظاہرے کیے ہیں جس میں ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اطلاعات ہیں کہ 10 کے قریب مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. یہ احتجاج ٹریڈ یونینز کے ایک اتحاد اور سول سوسائٹی کی جانب سے منظم کیا گیا. مظاہرین نے اپنے احتجاج میں حکومت کی مزدوروں اور زراعت سے متعلق اصلاحات پر تنقید کی ہے. انہوں نے ریاست کی جانب سے منظور کردہ ان اسکول کی کتابوں کی مخالفت بھی کی ہے جن میں جنوبی کوریا میں آمرانہ ادوار کو چھپانے کی کوشش کی گئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شدت پسندوں کے مختلف مقامات پر حملوں میں تقریباً کم سے کم 127 افراد ہلاک اور 180 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں. یہ آج سیربین کا بڑا موضوع ہے. پروگرام میں ہم شہر کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے اور ان حملوں کے اسباب اور نتائج پر بھی ماہرین سے گفتگو کریں گے. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کینیڈا سے سیکیورٹی کے عالمی امور کے ماہر اور کتاب کے مصنف کامران بخاری, واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ٹرانس جہاد یا بین الاقوامی جہاد پر تحقیقی کتابوں کے مصنف عارف جمال, یہاں لندن میں مقیم دہشت گردی پر کئی کتابوں کے مصنف صحافی اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی, جنہوں نے سن 2012 میں یورپ اور خاص کر برطانیہ میں قائم دہشت گرد تنظیموں پر ایک کتاب بھی تحریر کی تھی. موسیٰ خان جلال زئی اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. ظاہر ہے ہمارا موضوع ہے پیرس میں گزشتہ رات کو ہونے والے حملے, مگر اس سے پہلے ہم اس دل دہلا دینے والی خبر سے پوری آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا اولاندے نے کہا ہے کہ دارالحکومت پیرس میں گزشتہ روز کے حملے دولت اسلامیہ کی طرف سے فرانس کے خلاف جنگ ہے. گزشتہ رات شہر کے مختلف مقامات پر کیے گئے ان حملوں میں اب تک جن ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے وہ 127 ہے, جبکہ تقریباً 180 زخمی ہیں. ان میں سے 80 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. حملوں کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نامی تنظیم نے قبول کی ہے. فرانس میں 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں عظیم رفیع سے.
فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ہونے والے خوفناک دہشت گرد حملوں کے بعد پورے ملک میں خوف, دہشت اور سوگ کا عالم ہے. لوگ آہو بکا کر رہے ہیں, ہسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں, جبکہ بہت سے لوگ ان دھماکوں کے بعد اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. فرانس میں ہونے والے ان حملوں میں اب تک کم از کم 127 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ زخمیوں میں سے کم از کم 99 افراد کی حالت اب بھی نازک ہے. فرانسیسی عوام ایک گہرے صدمے کے عالم میں ہیں. ایسے ہی ایک فرانسیسی شہری کا کہنا ہے,
میں ابھی تک صدمے کی حالت میں ہوں, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ابھی تک سنبھل نہیں پایا ہوں, سمجھ نہیں آتا کیا کہوں, میں رونا چاہتا ہوں, یہ بہت خوفناک ہے, میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے.
جبکہ ایک اور خاتون کا کہنا ہے,
یہ ایک جنگ کی طرح ہے, جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے.
پیرس کی گلیوں میں ابھی تک خون کے دھبے موجود ہیں, جبکہ بہت سے لوگ ان حملوں کے نتیجے میں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں. حملوں کے ایک عینی شاہد کا کہنا تھا کہ حملہ آور نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا. انہوں نے لوگوں پر نیم خودکار بندوقوں سے فائرنگ کی.
ہم بار کے قریب ہی تھے اور جب ہم نے دھماکوں کی آواز سنی تو ہم نے سمجھا کہ یہ پٹاخوں کی آوازیں ہیں. ہم نے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ دو لڑکے تھے جن کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف تھی اور وہ سب کو گولیاں مار رہے تھے.
فرانس میں حکومت کی جانب سے فوجی دستے اور پولیس کی اضافی تعداد کو تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں اور تقریبات کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایفل ٹاور کو بھی بند کر دیا گیا ہے. جبکہ پیرس کی پولیس کی جانب سے ایک کالے رنگ کی سیٹوں والی گاڑی کی تلاش جاری ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ یہ گاڑی جو غیر ملکی نمبر پلیٹ کی حامل ہے, اس گاڑی کا تعلق گزشتہ روز ہونے والے حملوں سے ہے. تاہم پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اس گاڑی کو دیکھنے کی صورت میں اس سے دور رہیں۔ حملے کا شکار ایک ریسٹورینٹ میں موجود ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ تمام لوگ فرش پر گر گئے تھے۔ ایک آدمی کے ہاتھوں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو مردہ لگ رہی تھی۔ جمعہ کو پیرس میں ہونے والے یہ حملے 6 مختلف مقامات پر کیے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق تمام حملہ آور مارے جا چکے ہیں۔ فرانس میں ایمرجنسی نافذ ہے اور حکومت کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اسپتالوں میں خون کے عطیات دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے ان حملوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا جنگی اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے سنیچر کی صبح اپنے ایک بیان میں کہا،
میرے ہم وطنوں، کل جو کچھ بھی پیرس میں ہوا وہ ایک جنگی اقدام تھا۔ ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ملک کو اب مناسب اقدامات کرنے پڑیں گے۔ فرانس کے خلاف یہ جنگی اقدام اسلامی شدت پسند تنظیم داعش کے جنگجوؤں کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ انتہائی تکلیف میں ہیں۔ پورا ملک اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے۔ میں نے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔
فرانسیسی صدر کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 8 تھی، جن میں خود کش حملہ آور بھی شامل تھے۔ جمعہ کو فرانس میں ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کر لی ہے۔ ان حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آوروں نے دارالحکومت پیرس کے فٹ بال اسٹیڈیم، ریسٹورانٹ، بار اور ایک کنسرٹ ہال میں خود کش حملے کیے اور اندھا دھند فائرنگ بھی کی۔ ادھر عالمی برادری کی جانب سے نہ صرف ان حملوں کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اس مشکل گھڑی میں فرانس کو اپنی جانب سے مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے دیے گئے ایک بیان میں فرانس کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرانس میں ہونے والے ان حملوں پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ پیرس کے حملوں سے انہیں دھچکا لگا ہے اور برطانیہ فرانس کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے فرانس میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے قابل نفرت دہشت گرد حملے قرار دیا ہے۔
فرانس کے دارالحکومت میں حملوں میں ہلاکتوں اور رد عمل کی تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی عظیم رفیع سے سنی۔ پیرس کے رہنے والے شدید صدمے کا شکار ہیں اور شہر میں خوف کی فضا ہے۔ یہ بات اب سے کچھ دیر قبل مجھے پیرس کے ایک شہری یونس خان نے بتائی۔ انہوں نے مزید کہا،
وہاں پہ جو ہمارے وہ جو سٹیٹ دی فرانس ہے نا، وہ ہے ہی پاک مسلمانوں کی زیادہ تر کمیونٹی ہے وہاں پہ۔ 93 ایریا ہے، اس کو 93 ایریا زون کہتے ہیں۔ وہ ہے ہی زیادہ تر مسلم، عرب وغیرہ، الجزائر، تیونس، مروک، ان لوگوں کی ہے
جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں، جہاں یہ حملے ہوئے ہیں۔
جی بالکل۔
اچھا،
اور وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سومے ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے کاروبار وغیرہ بھی بند کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے نہیں کھولا، کنفیوز ہے، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے، تو پھر اسی حساب سے۔
اچھا، کوئی، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں خوف ہے؟
خوف ہے، وہ لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ریفیوجی کیمپ بھی سنا ہے کہ کل رات کو جلایا گیا ہے۔
یہ کہاں پہ جلا ہے؟
پیرس میں۔ پیرس میں انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کوئی گاڑی لیس کے پاس کوئی ریفیوجی کیمپ آیا تھا، جہاں پہ افغانی وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ بھی انہوں نے جلایا کوئی ریئیکشن میں۔
اچھا، یعنی انتقامی کارروائی کسی کی طرف سے ہوئی ہے؟
جی۔
یہ نہیں معلوم کہ کس کی طرف سے ہوئی ہے، کسی نے؟
نہیں، یہ نہیں معلوم، یہ نہیں۔
یا کسی نے کوئی دھمکی وغیرہ دی ہو، اس طرح کے کوئی بیانات آئے ہوں سامنے؟
نہیں، ایسی کوئی بیانات نہیں آئے، بلکہ پیرس میں لوگوں کا جو رویہ ہے نا، وہ بہت اس لحاظ سے ہے کہ وہ لوگ پھر بعد میں سڑکوں پر بھی نہیں نکلے اور وہ کہہ رہے وی آر ناٹ افریڈ فرام ٹیررزم،
یعنی دہشت گردی سے خوف زدہ نہیں ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔
یہ بھی چیز ایک بہت پلس پوائنٹ تھی ان میں سے، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بہادری سے ان کے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم وہ نہیں ہیں، تو اس چیز پہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہے نا، آج ٹرانسپورٹ بھی انہوں نے آج نارمل کر دی ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے یا اور دوسری جو تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی جو مسلمان خوفزدہ ہیں ان کی دلجوئی کے لیے کوئی بیانات وغیرہ آئے ہیں کہ سارے اس میں، یعنی انہیں ڈرنا نہیں چاہیے؟
نہیں، حکومت کی طرف سے تو اس ٹائم جو ہے نا، وہ تو کوئی اس قسم کے بیانات ابھی تک نہیں آئے، لیکن وہ یہ ہے کہ جو وہ صرف انہی میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کی ہوا کیسے، کیا ہوا، اور وہ ابھی ساری جو ہے نا محل میں شوق میں، ابھی تو فی الحال اس قسم کے بیانات میں تو ابھی ٹائم لگے گا ان کو دینے میں۔
بالکل،
کیونکہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات دے سکیں، وہ تو اب کنفیوز ہیں کہ اب وہ کریں کیا، کیا ہو گیا۔
اور جو شہر میں مسلمان رہنما ہیں، مسلمان تنظیمیں ہیں، ان کے رہنماؤں کی طرف سے کچھ آیا ہے بیان وغیرہ؟
سب نے، پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، ترک کے، عرب نے، سب نے اس کو کنڈم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے اور ہم اس کی جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ تھے پیرس کے ایک پاکستانی نژاد شہری یونس خان۔ پیرس کی تازہ ترین صورتحال کے جائزے اور ان حملوں کے اسباب اور اثرات کے بارے میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے آج پروگرام میں پیرس سے سینئر صحافی وائجو نراؤ نے. یہاں لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں تجزیہ نگار موسیٰ خان جلالزئی، امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی سے عارف جمال اور کینیڈا میں ٹورنٹو سے کامران بخاری. یہ سب شریک گفتگو رہیں گے، مگر اس سے پہلے ہم ایک اور پیرس کے ایک اور رہائشی نورین فاروق سے بات کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا،
ہم لوگ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ کچھ پہلے سے تو بہت پورا من تھے، لیکن کچھ عرصے سے جو طالبان اور یہ جو ان لوگوں کی وجہ سے جو اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر، کیونکہ اتنی تعلیم اور اتنا شعور، یا ان کو یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ کیا نہیں، یہ تو یہی سنتے ہیں نا کہ مسلمان ہیں تو بس سب پھر ایک جیسے ان کے لیے.
آپ کو اس سے پہلے جو چارلی ہیبڈو کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں کچھ کارٹونسٹوں کو ہلاک کیا گیا تھا، اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کو کچھ اس طرح کا احساس ملتا ہے جب آپ یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان لوگوں سے ملتی ہیں یا وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، کچھ آپ فرق محسوس کرتی ہیں پہلے کے مقابلے میں اب؟
جی نہیں، بظاہر تو بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، تو ہمارے جو ارد گرد جاننے والے ہیں، فرینڈز ہیں، بچوں کے فرینڈز ہیں، وہ تو ہمیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ہیں، تو بظاہر تو کبھی کوئی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ان کے معمولات میں فرق آیا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کے دوست ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ اسی طرح عزت کرتے ہیں. اچھا، وہ بلکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں تو مسلمان ہم لوگوں سے، پاکستانیوں سے پہلے تو یہاں پہ مغرب کے لوگ یا افریقہ کے جو مسلم ہیں، وہ تو کہہ لیں کہ کئی لوگ تو 60-70 سال سے رہ رہے ہیں کہ کالونی جو تھی، تو وہ لوگ اتنے پورا من ہے، آرام سے کام کیا، اپنے کام سے کام رکھا، باعزت شہریوں کی طرح رہ رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، یہ کچھ عرصے سے آئی ہے.
تو اس وقت آپ کی یعنی یہ خبریں آئیں کہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے بعض علاقوں میں اور سڑکیں سنسان ہیں، تو اس ماحول میں آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہیں اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں؟
اپنے بچوں کے بارے میں ہم سب بھی جو پاکستانی میری فرینڈ سے یہاں پہ بات ہوئی ہے، جتنی ہم لوگ ہیں بحیثیت ماں کے، ہر ماں ہی فکر مند ہے کہ ہمارے بچے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ٹرین بھی لیتے ہیں، گاڑیوں میں بھی جاتے ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں جس جگہ پہ.
پیرس کی پاکستانی نژاد شہری نورین فاروق. اور اب تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سیدھے پیرس چلتے ہیں، جہاں سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی وائجو نراؤ نے. وائجو، پیرس میں اب تک جو یہ حملے جو ہوئے ہیں، ان کو گزرے ہوئے اب تقریباً 20 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب صورتحال کیا ہے؟ کرفیو اور ایمرجنسی کیسی ہے؟
جی ہاں، میں نے پیرس کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں دیکھا پہلے. پیرس ہمیشہ یہاں پہ زندگی ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، لوگ باہر ہوتے ہیں. آج تو شنوار کا دن ہے جب بہت سارے لوگ کھانے پینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، فیملیز کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. آج تو پیرس بالکل سنسان ہے، اس کی جو بھی کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اوپن ایئر مارکیٹس ہیں، میوزیمز ہیں، اسکولیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، سب بند ہے. یہ پیرس ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور سنسان شہر بن گیا ہے. اور اب آگے جا کے دیکھنا ہے، کیونکہ جب چارلی ہیبدو کے اٹیک ہوئے تھے، اس وقت جو فرینچ لوگوں کی ریئیکشن ہوئی تھی، وہ بہت تعجب کی ریئیکشن ہوئی تھی. انہوں نے بالکل امن میں ایک بڑا سا ڈیمونسٹریشن نکالا تھا، جس میں 35 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے. اس وقت وہ اسی طرح سے اس سچویشن کو لیں گے، یا اس وقت پبلک میں بہت غصہ آنے والا ہے، یہ اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کیا ان کی ریئیکشن ہوگی، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں بالکل آپ ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتے. تو آج رات کو جو ہے، سارے پیرس والے اپنی اپنی کھڑکیوں میں موم بتیاں جلائیں گے، کیونکہ وہ ایسا نعرہ دیا گیا ہے کہ جو بندے مر گئے ہیں، جو اسپتال میں ہیں، جو اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے لوگوں نے اپنے کھڑکیوں میں سولیڈیریٹی کی طرف سے موم بتیاں لگائی دی جائیں.
वाजू आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त चलते हैं कनाडा के शहर टोरंटो, जहां से हमारे साथ हैं सिक्योरिटी के आलमी उमूर के माहिर कामरान बुखारी। कामरान, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि पेरिस के हमलों का होना फ्रांस की नाकामी है, शिद्दत पसंदों की स्ट्रेटेजिक कामयाबी है, क्या कहते हैं आप?
देखिए, इसमें ब्लेम तो बहुत तरफ जाया जा सकता है, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जो हालात हैं, जो हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट बड़े सालों से चल रही है, उस की बिना पर ये कहना कि हाँ भाई जो है ये किसी की नाकामी है, ये आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन इन ऑल फेयरनेस जब हालात ऐसे हो तो जो अथॉरिटीज हैं वो ओवरवेलम हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ जो है वो कॉन्सर्ट हॉल के सीज को ले लें, और उसमें फिर ये है कि अगर आप वहाँ पर पुलिस अहलकार हैं, चीफ ऑफ पुलिस हैं, या आपके पास जिम्मेदारी है और आपको ये फैसला करना है कि भाई आया जो है सिक्योरिटी फोर्सेस स्टॉर्म करें बिल्डिंग को और जो अगवा करने वाले लोग हैं, जो अटैकर्स हैं, उन पे हमला किया जाए और उनका कला कमा किया जाए, या फिर ये है कि इस डर से कि कहीं मजीद जानी नुकसान ना हो रुक जाया जाए, तो वो बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी भी डिसीजन मेकर के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं जो है कार्रवाई करते तो वो लोगों को मार रहे हैं, अगर आप कार्रवाई करते हैं तो मजीद जानी नुकसान का जो है की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, जो हमने देखा कि अब ये तहकीक के बाद पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो स्टॉर्मिंग की वजह से बेचारे जो है जहाँ बहक हुए हैं, और कितने लोग को जो अटैकर्स हैं उन्होंने मारा है, गो के इसका अंदाजा पूरी तरीके से लगाना मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये जो है नाकामी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि दाइश का जहां तक ताल्लुक है वो आलमी बरादरी की कमजोरियां और उनके डिफरेंसेस और उनके जो कम्पीटिंग इंटरेस्ट हैं उनका भरपूर फायदा उठा रही है।
ठीक, वो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मगरबी ममालिक को क्या ये अफवियत शिद्दत पसंदी का समझ नहीं आ रहा है, या ये किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है जो आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं?
मैं समझता हूँ कि जी एक इनकोहेरेंस ऑफ पॉलिसी है। एक तो ये है कि अक्सर जो है तज्जिया निगार और ऑब्जर्वर्स जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स को भूल जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये समझा जाता है कि अगर कोई बड़ी ताकत है, आलमी ताकत है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमरीका है, रूस है, तो उसके पास बहुत गुंजाइश है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ऐसी बात नहीं है, हर मुल्क चाहे छोटा या बड़ा हो वो कंस्ट्रेंट्स का सामना करता है। दाइश जो है जो एक चैलेंज बनाकर दुनिया के सामने खड़ी हुई है वो भी कंस्ट्रेंट्स की वजह है, क्योंकि देखें इसका जो गढ़ है वो तो सबको पता है शाम और इराक के अंदर है। अब शाम और इराक के अंदर इसका कला कमा करने के लिए बड़े सालों से कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई खातर ख्वाह जो है कामयाबी हासिल नजर नहीं आ रही। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बड़ी देखने की जरूरत है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, इसकी वजह ये है कि हर तमाम जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, चाहे वो खित्ते की ताकतें हैं, चाहे वो जो है ना मगरबी ताकतें हैं, वो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई मुल्क भी तुर्की के ऊपर कहा जा रहा है कि तुर्की लीड ले, तुर्की जो है उसके अपने मफादात हैं, उसके अपने जो है ना अंदेशे हैं कि भाई अगर हम इसमें मैदान में कूद पड़ते हैं तमाम आलमी बरादरी की जो है ना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीड लेते हैं तो बिल आखिर जो है हमारा हशर वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ था जब 1980s में सोवियत यूनियन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो वो भी अपने जगह पर जो है ना हक बजानब हैं। फिर मफादात हैं, जियो टेरियनिज्म है जिसका भरपूर फायदा जो है उठा रही है दाइश। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रुकावटें हैं, जब तक जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको सेटल नहीं किया जाएगा ये बैन अल-अक़वामी बरादरी के दरमियान, तब तक मैं समझता हूँ दाइश के खिलाफ जो है कोई खातर खाक जो है कामयाबी हमें नजर नहीं आएगी।
अच्छा कामरान, इस वक्त जो नजर आ रहा है जाहिर में वो है कि शिद्दत पसंदी का बड़ा थिएटर या बड़ा महाज वो शाम में है, तो क्या मगरबी ममालिक और रूस की क्यादत वाले धड़े उनमें कोई हमाहंगी बनती नजर आ रही है इस तरह के वाकयात के बाद, बड़े वाकयात के बाद, या सब अपने अपने मफादात के मुताबिक ही चलते रहेंगे?
देखें, हम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट वो सुप्रीम होता है, और हर मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज नहीं करता, कभी कभी कन्वर्जेंस होती है, ज्यादातर डाइवर्जेंस होती है। तो अब जाहिर है ये एक रियलिटी है, ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है, ना ये अच्छी है ना ये बुरी है, ये एक हकीकत है दुनिया की। तो इसका तो इससे आगे बढ़ना तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ कन्वर्जेंस होती है, हो सकती है, अब उसके ऊपर बातचीत होगी। देखें, अगर आप इस वक्त जो है صدر ہولانڈ ہیں, اب آپ کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ کے ملک پہ اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے, آپ کو جوابی کاروائی کرنی ہے. آپ کو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو چونکہ لیفٹ ونگ جو ہے لیفٹ آف سینٹر جماعت سے تعلق ہے, تو آپ سیکیورٹی کے معاملے میں ویسے ہی ویک ہیں. رائٹ ونگ فورسز اس کا بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور وہ اب ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ کچھ کریں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کریں کیا, تو اندرونی طور پہ ڈومیسٹک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اس سے کریں گے تو مزید جو فرکشن ہے مسلم کمیونٹیز میں وہ بڑھے گی, وہ اور فرٹائل گراؤنڈ ہے داعش کے لیے, اور داعش چاہتی بھی یہی ہے. پھر اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سیریا پہ کاروائی کریں گے, تو سیریا پہ کاروائی کرنے کے لیے ان کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, یہ سب سے پہلی بات ہے. اور سب سے پہلا جو وہ اپنا جو ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے یورپ کے اندر, یہ ہے کہ جی امریکہ کو اس کو اندر انوالو کیا جائے. امریکہ جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتا, وہ دو جنگیں پہلے ہی جو ہے اس کی وجہ سے ایگزاسٹڈ ہے, اور وہ جو ہے ترکی کی جانب دیکھ رہا ہے. تو اس یہ سارا جو کھیل اس وقت جو اپنا جو ایک چیس بورڈ ہے, ایک جیو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے, اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں نظر دوڑائیں تو ہر طرف ایک انتشار ہے اور ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے, اگر سیریا اور اس کو داعش کو ختم کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں سیریا سے اکھاڑی جائیں, ان کو وہاں سے منتشر کیا جائے, وہ جہاں پہ یہ رقہ, دیر زور, حلب اور جو ہے ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے حما کے اندر, وہاں سے ان کے اڈوں کو, ان کے ٹھکانوں کا کلام کما کیا جائے. اس کے لیے بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت ہے. اب بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی زیادہ تر جو ہیں وہ رائیول سلفی جہادی ملیشیاز ہیں, چاہے وہ جبہت النصرہ ہے, احرار شام ہے, جیش الاسلام ہے, فتح الاسلام ہے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اونلی سو مینی ڈگریز سیپریٹڈ ہیں ایک دوسرے سے, اور داعش ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ داعش نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ ہے اسد حکومت کا کلا کما کرنا. تو اب جو ہے پھر بات وہیں آ کے رہ جاتی ہے کہ ہوز بوٹس آن دا گراؤنڈ.
ٹھیک کامران, اب ہم چلتے ہیں پیرس, اور سامعین آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اس وقت آپ ہمارے کھیل کی خبریں سنتے ہیں, لیکن آج کے موضوع کی وجہ سے ہم کھیل کی خبریں نہیں لے پائیں گے. تو ہم چلتے ہیں پیرس واجو نراؤنے کے پاس. واجو, یہ بتائیے کہ فرانس میں سیکیورٹی اور شدت پسندوں یا دہشت گردوں کے بارے میں اب کیا موقف بن رہا ہے؟ کیا فرانس کینیڈا کی طرح پیچھے ہٹ سکتا ہے؟
نہیں, فرانس میں تو بہت ہی زیادہ چرچا چل رہی ہے. کافی جو یہاں پر پولیٹیکل آبزرورز ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر تھا یا نہیں تھا. ہم نے پچھلے 5-6 دنوں میں دیکھا ہے کہ سیکیورٹی سروسز کو بہت الرٹس آ رہی تھی کہ ایک اٹیک, بہت بڑا اٹیک ہونے والا ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھی پکڑا جو یہاں کے سدرن پورٹ طولوں میں, ملٹری پورٹ ہے وہ, جہاں پر ان کے ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا. تو ویسے 3-4 جو حملے ہونے والے تھے انہوں نے ان کو شروع سے ہی ناکامیاب کر دیا. لیکن یہ جو اٹیک ہوا اس کے بارے میں بالکل انہیں کوئی بھی ہنٹ تک نہیں ملی, اور اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس میں فورن فائٹرز بھی انوالو تھے, کیونکہ دو لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک جو ہے وہ پیرس کے پاس والے علاقے کرکرون میں یہیں پر پیدا ہوئے تھے, وہ فرانسیسی ہے, اور ان کے فنگر پرنٹ سے انہوں پولیس نے ان کو ریکگنائز کیا ہے, کیونکہ وہ پولیس کے ویب سائٹس میں ان کی لسٹنگ تھی. لیکن دو اور جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک سیرین پاسپورٹ ملا ہے اور ایک ایجپشن پاسپورٹ ملا ہے, اور یہ دو بندے کیسے آئے فرانس کے اندر, کس وقت آئے, اور کیسے یہ پوری گھٹنا ہو پائی, اس کے اوپر بہت چرچا چل رہی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ اولاند نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پوری طرح سے جنگ کا نعرہ لگایا گیا ہے داعش نے, اور اس کا جواب ہم اینٹ کے ساتھ پتھر, اینٹ کو ہم پتھر سے جواب دیں گے, ایسی ان کا بھاشن تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیرس میں جو COP21 مطلب انوائرمنٹ پہ جو بڑی کانفرنس ہونے والی ہے, جو اینڈ نومبر میں شروع ہونے والی ہے, وہ لگاتار رہے گی, اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا, اور بہت سیکیورٹی کا لاک ڈاؤن ہونے والا ہے.
جی نائجو, آپ نے عزم کی بات کی کہ فرانس میں عزم اب بڑھے گا, زیادہ ہوگا, ڈیٹرمنیشن آئے گی. یہاں میں کامران بخاری سے پوچھنا چاہوں گا. کامران, آپ سیکیورٹی امور کے, عالمی امور کے ماہر ہیں, اب آپ نے سنا کہ فرانس میں عزم بڑھے گا، ڈٹرمنیشن زیادہ آئے گی شدت پسندی کے خلاف، تو ایسے میں آپ ایک ماہر کی حیثیت سے مغربی ممالک کو کیا مشورہ دیں گے؟ سامعین لگتا ہے کہ کامران بخاری سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ہم واپس چلتے ہیں وائجو نراونی کے پاس. وائجو، آپ عزم کی بات کر رہی تھی کہ فرانس میں عزم بڑھ گیا ہے.
جی ہاں، اور میں یہ ایک کہنا چاہتی ہوں کہ جو پہلے جنہوں نے بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ الگ الگ رہتا ہے، اور آج تک امریکی الگ رہے ہیں، فرانسیسی الگ رہے ہیں، انگریز الگ طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں، اور جب رشیا نے سیریا کے اوپر اٹیکس کرنے شروع کر دیے تب ویسٹرن یورپ کے لوگوں نے، امریکہ نے کہا کہ یہ ان ہیلپ فل ہے. اب جو ہے بڑی جو سٹی ہے بالکل بدل گئی ہے. میرے خیال سے اس اٹیک کی وجہ سے نئی کوالیشن ہونے کی سمبھاونا ہے، یا تو رشیا اور امریکہ یورپ ساتھ ساتھ مل کے انہیں سیریا کے بارے میں کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالنا چاہیے. یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ٹھیک طرح سے کہ یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بہت ضرورت ہے داعش کو ختم کرنے کے لیے، لیکن فرینچ کے پاس اور فرینچ، انگریز اور امریکنز کو ساتھ ساتھ جوڑ کے ان کے پاس اتنی طاقت ہے کیا کہ وہ وہاں پر بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیج پائیں؟ اور پولیٹیکلی یہ ان کے لیے ایکسپیڈینٹ ہے کہ نہیں؟ پولیٹیکلی اس سے ان کو فائدہ ہونے والا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے؟ کیونکہ یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ باہر کا تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے اندر الیکٹریٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی انہوں نے سوچنا ہے. اور مسٹر ہولون اس وقت بہت ڈیلیکیٹ سٹی میں ہے، کیونکہ یہاں پر ریجنل الیکشنز ہونے والے ہیں دسمبر میں، اور کافی لوگ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے، جو اینٹی مسلم پارٹی ہے، نیشنل فرنٹ مارین لپین کی، وہ وہاں پہ کافی جیت جائے گی.
نراون نے ظاہر ہے جیسا آپ نے کہا کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ یا زمینی فوج بھیجنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس کے لیے بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے مغربی ممالک کو، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عراق میں بھی بوٹس آن دا گراؤنڈ رہے، افغانستان میں بھی رہے، بلکہ اب بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فرانس کیا تمام گروہوں کو ایک ہی طرح، جو شدت پسند گروہ ہیں ان کو ایک ہی طرح دیکھتا ہے، ایک ہی قرار دیتا ہے، یا کچھ اس طرح کا ہے کہ جو پاکستان کسی کیفیت تھی ایک وقت میں کہ ان کے نزدیک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تصور تھا؟
دیکھیے، یہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو فیکشنز ہیں سیریا میں، ایک طرف تو داعش ہے، لیکن دوسری طرف یہ سارے چھوٹے چھوٹے ملیشیا جن کے پاس کہیں سعودی کا سپورٹ ہے، کہیں کسی اور کا سپورٹ ہے، تو وہ جو سچویشن ہے وہ بہت ان کو کمپلیکس لگتی ہے. اور جیسے یہ اپنی مسلم پاپولیشن کی طرف دیکھتے ہیں، جو یورپ کی سب سے بڑی مسلم پاپولیشن فرانس میں رہتی ہے، تو اس کے اوپر کیا اثر ہوگا اگر وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کریں گے بھی، کس طرح سے جائے آگے، تمام ان کے سامنے کٹھنائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں.
شکریہ وائجو. اور اب ہم چلتے ہیں عارف جمال کے پاس واشنگٹن ڈی سی میں، جو ٹرانس جہاد پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں. عارف جمال اس وقت واشنگٹن سے بات کر رہے ہیں. فرانس دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے، پورا مغرب بھی کر رہا ہے، روس بھی، مگر یکسوئی کیوں نہیں؟ معاملہ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا دال میں کچھ اور یا کچھ اور بات ہے؟
جی، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے اور بالکل آئسولیٹیڈلی اس پر کام کر رہا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ یا فرانس اس وار میں سنسیئر نہیں ہے، یا بھارت سنسیئر نہیں ہے، یا افغانستان سنسیئر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب تک یہ سارے ملک آپس میں اکٹھے ہو کر کنسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گے، اس پرابلم پر قابو نہیں پایا جا سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو دلی اور ممبئی میں حملے کو نیو یارک اور واشنگٹن پر حملہ تصور کرنا چاہیے اور دلی اور کابل کو یا پاکستان کو ممبئی پر حملہ یا پیرس پر حملے کو اسلام آباد پر حملہ تصور کرنا چاہیے. اور جو ملک اس پالیسی سے ڈیویٹ کرتا ہے پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پر پورا ایکشن کرنا چاہیے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تمام ملک جتنی مرضی کوشش کریں اکیلے اکیلے اس جنگ کو کبھی نہیں جیت سکتے.
عارف, اس وقت سارے مغرب کا سارا زور بظاہر دولت اسلامیہ کے خلاف نظر آ رہا ہے, مگر کیا دولت اسلامیہ کے ختم ہو جانے سے شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا؟
جی دیکھیے, دولت اسلامیہ کے پہلے بھی شدت پسندی اور دہشت گردی موجود تھی, اور اگر آج آئیسس کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو بھی دہشت گردی موجود رہے گی. ہمیں یہ جو ایک وقت میں کچھ گروپ آگے آ جاتے ہیں اور ہم سب اس کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں, ایسی پالیسی نہیں اپنانی چاہیے. ہمیں ایک ایسی جامع پالیسی اپنانے کی پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ دہشت گردی کے ہر منبع کو کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑے. بوکو حرام اتنے ہی مغرب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جتنی آئیسس آج ہے, یا جماعت الدعویٰ پاکستان کی اتنی ہی بڑی تھریٹ ہے مغرب کو اور یورپ کو جتنی آئیسس ہے. تو ان تمام جو گروپس ہیں, طالبان ہوں, جماعت الدعویٰ ہو, بوکو حرام ہو, آئیسس ہو, یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں. میرے خیال میں اس میں گڈ طالبان بیڈ طالبان کی چیز نہیں رکھنی چاہیے, اور ان کے سب کے ساتھ سب کو مل کر مقابلہ کرنا پڑے گا.
عارف جمال, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, ہمارے ساتھ یہاں شدت پسندی اور برطانیہ میں دہشت گردی پر کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلالزئی موجود ہیں. موسیٰ خان صاحب, پیرس یا کسی بھی مغربی شہر میں ایسے حملوں کا خطرہ تھا, کیا ایسا ہی خطرہ لندن میں بھی موجود ہے؟
بالکل, لندن میں آلریڈی تقریباً 80 سے زائد دہشت گردی کے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, اور اس میں سے تقریباً 50 تک حکومت کے رسائی حاصل ہے اور 50 تک نہیں ہے. مگر جہاں تک فرانس میں دہشت گردوں کے حملے کا تعلق ہے, یہ میں مکمل انٹیلیجنس اور پولیس کی ناکامی سمجھتا ہوں, کیونکہ چارلی ابڈو کے حملوں کے بعد فرانسیسی حکومت نے نہ تو انٹیلیجنس ریفارم کیے ہے اور نہ ہی پولیس میں ریفارم کیے ہیں, اور نہ ہی سوشل اور پولیٹیکل ریفارم کیے ہے, کمیونٹیز کو لا انفورسمنٹ میں انوالو نہیں کیے ہیں.
جی, ہم آپ سے پھر بات کرتے ہیں. اس وقت چلتے ہیں دوبارہ پیرس وائجو نراؤنے کے پاس. وائجو, پیرس میں سیکیورٹی لیپسس ہوئے یا کیوں کر حملہ آور, یا یہ مرنے ہی آئے تھے اور انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا, کیا کہا جا رہا ہے؟
نہیں, یہاں پر تو بہت لوگ یہ سیکیورٹی لیپسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک سال بھی نہیں ہوا ابھی تک جب چارلی ہبدو کا اٹیک ہوا تھا, وہاں پہ انہیں پوری طرح سے ثبوت مل گیا تھا کہ جو یہ کمیکاز تھے اس وقت, وہ کواشی برادرز اور جو احمد کولیبالی تھے, ان کے ڈائریکٹ ریلیشن شپس تھی جو سیریا میں سے, وہاں سے ان کی انسٹرکشنز آ رہی تھی. تو یہ سیریا کا لنک بڑی اچھی طرح سے اسٹیبلش ہوا ہے. یہ صحیح ہے کہ یہاں کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے لیے اس کے اوپر ٹیبز رکھنا بہت مشکل کام ہے, لیکن ایسی سچویشن میں اس وقت, ایسے وقت پر جو نکولا سارکوزی کی گورنمنٹ نے اور پھر اس کے بعد یہ والی گورنمنٹ نے پولیس کے نمبرز کم کیے ہیں. سیکیورٹی ایجنٹس کے جتنے نمبرز تھے وہ آسٹیریٹی میجرز کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹ ہو گیا ہے, یہاں کی آرتھک پرستھتی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہمیں اس کے افیکٹس ہمیں کم کرنے ہیں, تو کافی سارے نمبرز ان کے کم کیے ہیں. تو جب ان کے پاس انٹیلیجنس ہے, لیکن سارا انٹیلیجنس جو آتا ہے اس کے ہر تھریڈ کو کسی بھی طرح یہاں کی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتی. اب اتنا زیادہ وہ پھیل گیا ہے, اور وہ بھی انٹرنیٹ سے پھیلتا ہے, کہاں کہاں سے میسیجز آتے ہیں. لوگ انکرپٹڈ ویب سائٹس یوز کرتے ہیں جن کا ٹریکنگ بہت مشکل ہوتا ہے, تو انٹیلیجنس کمیونٹی کا کام بھی بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. لیپسز تو سرٹن ہے کیونکہ چارلی ہیبدو کے جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اور بھی زیادہ سیکیورٹی بڑھانی چاہیے تھی اور یہ سیکیورٹی بڑھی نہیں ہے. جب میں دلی میں میٹرو میں جاتی ہوں اس میٹرو میں ہمیشہ ہمارے بیگیج ایکس رے میں چیک ہوتے ہیں. میں کسی فیمیل چیکر جو مجھے باڈی سرچ کرتی ہے, یہاں پہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا.
جی وائجو, اور اب موسیٰ خان جلال زئی آپ سے میرا سوال ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں آئے دن خبریں آتی ہیں کہ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس پکڑے گئے ہیں, لوگوں کو پکڑا گیا ہے, سزائیں بھی ہوئی ہیں. برطانیہ میں ہی نہیں یورپ میں بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعے بھی پیش آتے ہیں جیسے کہ پیرس میں ہوئے ہیں یا اور مختلف جگہوں پہ یہ واقعات پیش آئے ہیں. تو کیا اس میں سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام نظر آتی ہیں؟
دیکھیں سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام بھی نظر آتے ہیں اور کامیاب بھی, اور کچھ انہوں نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور بہت سارے نیٹ ورک جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کس طرح ان کو ٹیکل کیا جائے. یہاں پر جو نیشنل سیکیورٹی اپروچ ہے برطانیہ میں وہ امریکنائز ہے. انہوں نے اپنی جو ہے کلچر اور سوسائٹی کے خواہشات کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم کا جو اپروچ ہے یا نیشنل سیکیورٹی کا اپروچ ہے وہ نہیں بنایا ہے. امریکہ میں اگر ایک سرویلنس لا نافذ ہوتے ہیں تو اگلے دن برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے امریکہ ٹیررزم کو ٹیکل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا نیشنل سیکیورٹی اپروچ ہے تو برطانیہ اس کو کاپی کر رہی ہے, اور اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. جو قوانین پولیس کی یا انٹیلیجنس کے نافذ ہوتے ہیں کمیونٹیز کو پتہ نہیں ہے, نہ کمیونٹیز کو اس میں انوالو کرتے ہیں نہ کمیونٹیز کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں.
موسیٰ خان جلازی, آپ نے کہا کہ یہاں برطانیہ میں تقریباً 80 گروہ ہیں شدت پسندوں کے, یہ بتائیے کہ ان گروہوں کے سرگرم تو ہیں لیکن باقاعدہ عمل کرنے کا خطرہ کتنا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بڑا اٹیک, کوئی اس طرح کا بڑا حملہ برطانیہ میں کہیں کر سکیں؟
بہت بڑا خطرہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 1989 کے بعد برٹش انٹیلیجنس میں کوئی خاص ریفارم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پولیس میں. پولیس فیڈریشن, پرائم منسٹر اور ہوم آفس اور بہت سارے اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے. پولیس اور کمیونٹی کے درمیان کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے, تو اس لیے دہشت گردی کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتے ہیں. یہ جو 80 یا 85 دہشت گردی کے نیٹ ورک پورے برطانیہ میں سرگرم ہے, یہ کسی بھی وقت جو ہے فرانسی بھی بہت بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور فرانسی زیادہ لوگ یہاں مر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں.
اور اس کے لیے یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, ان کی تیاری کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ نہیں ہیں اور بہت کچھ ہونا چاہیے, یا وہ تیار ہیں اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟
دیکھیں ویسے تو برٹش انٹیلیجنس بہت کمپیٹنٹ ہے اور وہ تیار بھی ہے, تیاری بھی کر رہی ہے, مگر بہت ساری لا انفورسمنٹ کے حوالے سے بہت سی خامیاں بھی موجود ہیں کہ وہ کمیونٹی کو جو ہے لا انفورسمنٹ میں شامل کرے, ان سے مشورہ کرے اور ان کے ساتھ مل کر جو قوانین بنتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے اور ڈیبیٹ کے بعد اس قانون کو پاس کیا جائے. جب تک کمیونٹیز کو اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک دہشت گردوں پر قابو پانا یا بڑے بڑے جرائم کو ٹیکل کرنا یہ مشکل کام ہے.
شکریہ موسیٰ خان جلال زئی. اس وقت چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی جہاں عارف جمال ہیں. عارف جمال, یہ بتائیے کہ مغرب میں موجود شدت پسند جو گروہ ہیں یا انفرادی طور پہ جو لوگ سرگرم ہیں, اور اس کے مقابلے میں مسلم ممالک میں بھی اس طرح کے شدت پسند گروہ اور تنظیمیں اور لوگ موجود ہیں, کیا ان میں آپس میں کسی طرح کا رابطہ ہے؟ کوئی ٹرانس جہاد یا بین الاقوامی جہاد کے سلسلے میں ان کا کوئی ایجنڈا ہے, کوئی نظریاتی اتفاق ہے آپس میں؟
جی بالکل, یہ تمام تنظیمیں جو ہیں مغرب میں اور مشرق میں, ان سب کا آپس میں بہت کلوز تعلق ہے.
بوکو حرام ہو یا آئیسس ہو یا جماعت الدعویٰ ہو، یہ سب اپنا اپنا انٹرنیٹ مغرب میں پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا بہت ہی کلوزلی ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ جماعت الدعویٰ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا پہلا جہادی تھا عبد القہار، وہ پیرس میں جماعت الدعویٰ کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اسی طرح لندن جو ہے وہ جماعت الدعویٰ کا سب سے بڑا یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ آئیسس کا سب سے بڑا یونٹ بھی برٹن میں ہے۔ بوکو حرام بھی آئیسس اور جماعت الدعویٰ کے تھرو ایسے لگ رہا ہے کہ یورپ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی بھی یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ یہاں پر یہ حادثہ سیکیورٹی لیپسس کی وجہ سے ہوا ہے۔ چاہے ہم سیکیورٹی پرسنل کی تعداد دو گنا چار گنا کر دیں، میرا خیال ہے کہ اس قسم کے حادثے ہوتے رہیں گے، اور جب تک روٹ کاز کو ہم نہیں چیلنج کریں گے، اس کو ہم ڈی روٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک اس پرابلم پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ یورپ میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے ملٹی کلچرلزم کی۔ بہت سارے ملک خاص طور پر برطانیہ جو ہے اس میں ایک ملٹی کلچرلزم کے بارے میں بہت سی سمپتھی پائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک کاز ہے جو یورپ کے مسلمانوں کو ریڈیکلائز ہونے میں مدد دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے مسلمان ملکوں سے آ کے یورپ میں اور امریکہ میں شریعہ لانا چاہتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی وہاں ہیلپ نہیں ملنی چاہیے، نہ سپورٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ شریعہ لانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں رہیں، اگر وہ مغرب میں آتے ہیں، امریکہ میں آتے ہیں، یورپ میں آتے ہیں تو اس کو ان کو وہاں کے سیکولرزم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ امیگرینٹس کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
اچھا عارف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں پیرس وائجو کے پاس۔ وائجو، یہ بتائیے کہ اس طرح کے حملوں سے یورپ میں اسلاموفوبیا یا اسلام کے خلاف نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھے گی یورپ میں یا نہیں بڑھے گی، سوال ہے، اور اگر بڑھتی ہے تو کیا اس سے شدت پسندوں کی کامیابی نہیں قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ بالکل ایک دیوار سے لگ جائیں گے جب مسلمان یہاں کے یورپ کے، تو پھر ان کے پاس سوائے اس کے اور کیا راستہ ہوگا کہ پھر وہ خود اسی راستے پر نکل جائیں؟
جی ہاں، ایک تو اینٹی مسلم فیلنگ بہت بڑھنے والی ہے اس کی وجہ سے، اور جب تک ایسے اٹیکس ہوتے رہیں گے، ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے رہیں گے، اس کا جو نتیجہ جو نکلتا ہے، اس کا ڈیمیج جو آرڈینری مسلم لوگ ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں، اپنا جیون بتا رہے ہیں، بس دو روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا بہت ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اب ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یہاں پر اسکولوں میں جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کے جو میئرز ہیں، جو لوکل میونسپیلٹیز چلاتے ہیں، اور ایسے بھی کئی میئرز ہیں جو نکولا سارکوزی کی پارٹی سے، وہ بھی رائٹ ونگ پارٹی ہے لیکن ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا کہ کینٹین، اسکول کے کینٹین میں جو مینیو رکھتے ہیں اس پر ایک پہلے جو ارینجمنٹ ہوتی تھی کہ فرائیڈے کو وہاں پر آپ فش دیتے تھے، کیونکہ کافی سارے کیتھولک لوگ ہیں تو ان کا جو رواج ہے وہ فرائیڈے کو فش کھاتے ہیں، لیکن فش کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اور میٹ کی ڈش اور کوئی ویجیٹیبل کی ڈش بھی دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو بچے فش نہ کھانے والے ہوں، جو بچے کیتھولک نہ ہو، جو بچے جوئش ہو یا کوئی اور ان کا ریلیجن ہو، وہ دوسری چیزیں کھا پاتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ کئی دن، مطلب ایک یا دو دن ہفتے میں، وہ لوگ سور کا ماس دیتے ہیں کینٹین میں۔ پہلے بھی دیا کرتا تھا، لیکن جب سور کا ماس مینیو کے اوپر ہوتا تھا تب آلٹرنیٹیوز بھی ہوتے تھے، کوئی چکن کی ڈش ہو جائے یا کوئی فش کی ڈش ہو جائے یا کوئی ویجیٹیبل کی ڈش الگ میں ساتھ میں ہوتی تھی، تو جو بچے، جیسے جوئش بچے ہیں یا مسلم بچے ہیں جو پورک نہیں کھاتے، ان کو وہ دوسری آلٹرنیٹیو ڈش مل جاتی تھی۔ اب یہ میز کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ہمارا فرینچ سیکولرزم ہے، یہ ہمارا فرینچ لائسیتے ہے، اور ہم اسکول میں یہی مینو چلائیں گے، مطلب کئی دن مینیو کے پر صرف پورک کی ڈش ہوگی, دوسرا کوئی میٹ ڈش نہیں ہوگا. اور یہ ہے کیونکہ ہم ریلیجیس ڈفرینسز کو نہیں مانتے اور اسکول میں ریلیجیس ڈفرینسز نہیں آنے چاہیے, تو اس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی جو ہے بہت ڈیفینسو پہ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے, پانچ سال کے بچے کو اس کی مدر کیسے سمجھائے گی کہ بابا ہم لوگ الگ ہیں اور تم اس سور کے میٹ کو نہیں کھا سکتے, جب باقی اس کے سارے فرینڈز وہاں پر اسے کھا پا رہے ہیں. تو اس کی آئسولیشن کی بات ہو جاتی ہے, اور ایسے طریقوں کے ساتھ یہ لوگ مسلم کمیونٹی اور باقی جو فرینچ لوگ ہیں ان میں بڑی اینیموسٹی, بڑا تناؤ جیسا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسی جب باتیں ہو جاتی ہیں پورے اسلام کی بدنامی ہو جاتی ہے, اور جو لوگ بالکل ماڈریٹ ہے, جو لوگ اپنا اسلام اپنے ڈھنگ سے کروانا چاہتے ہیں, جن کے یہاں ایسی آئیڈیاز نہیں ہیں ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز, جیسے داعش ان کے بارے میں بات کرتا ہے, جو داعش کے بالکل سپورٹرز نہیں ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن لی جاتی ہے, اور وہ بھی اس میں انسنٹ وکٹم وہ بھی بن جاتے ہیں.
نہیں جو ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں میں موسیٰ خان جلالزئی سے پوچھنا چاہوں گا. موسیٰ خان جلالزئی, یہاں برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں, اور اس طرح کے مسائل جس طرح کے ابھی نائجو نے ذکر کیا کہ اسکول میں جو خوراک دی جاتی ہے وہ ایک ہی خوراک ہے, آپ کھائیں یا نہ کھائیں, اور بچے کو سمجھانا مشکل ہوگا کہ وہ کیا کھائے کیا نہ کھائے, یہاں اس طرح کی صورتحال میرا خیال نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک خوف سا یا ایک کیفیت ان میں محسوس ہوتی ہے کہ کسی طرح شاید ہم ذمہ دار ہیں, یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے گا, امتیازی سلوک ہوگا. تو یہ بتائیے کہ یہاں آپ کی نظر میں تعلقات مسلمان اور دوسری برادریوں کے آپس میں کیسے ہیں, اور سرکاری سطح پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے یا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریسزم اور ڈسکریمنیشن موجود ہے, مگر یورپ کے بہت سارے ممالک کی نسبت برطانیہ میں مسلمانوں اور دوسری کمیونٹیز یا دوسری مذاہب کے لوگوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور ڈسکریمنیشن اور ریسزم کے ایسے واقعات جو کہ دیگر یورپین ملکوں میں ہوتے ہیں, برطانیہ میں خصوصی طور پر لندن میں ایسے نہیں ہیں. تو مسلمانوں اور دوسری مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان تعلقات اچھے ہیں, اور حکومت نے بہت کوشش کی ہے, حکومت نے اس سلسلے میں بہت سارے قوانین پاس کیا ہے جو لوگ ریسزم اور ڈسکریمنیشن پھیلاتے ہیں ان کے لیے بڑے سخت سزائیں ہیں, ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں, ان کو جیل میں بھیج دیتے ہیں, چاہے مسلمان ہو یا کرسچن ہو.
شکریہ. اب چلتے ہیں عارف کے پاس. پھر شدت پسندی کے نظریات جن ممالک سے آئے ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ جن ممالک سے آئے ہیں, ظاہر میں وہ مغربی ملکوں کے حلیف ہیں, ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مغربی ممالک سے, تو اس طرح کے حملوں سے کیا ان تعلقات پر اثر ہوگا؟
مجھے لگتا ہے کہ ان حملوں سے ان تعلقات پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے. ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ کافی بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں. چارلی ہیبڈو کا ابھی ریسنٹلی ایک حملہ ہوا تھا, پیرس میں ہوا تھا, ادھر اسپین میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے, لندن میں ہوا ہے, اور یہاں پر سینکڑوں حملے جو ہیں چھوٹے چھوٹے امریکہ میں ہونے کی کوشش ہوئی ہے, کچھ کامیاب ہوا ہے, زیادہ تر پکڑے گئے, مگر زیادہ فرق نہیں پڑا. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں, جو ملک ان ممالک ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ سعودی عرب, قطر اور پاکستان اور کچھ اور ملک, ان کے ساتھ وہ تعلقات اتنا ہی اچھے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر کافی زیادہ اتنا پریشر نہیں ڈالا جا رہا کہ وہ اس کو روک کے اپنے اپنے ملکوں میں اس کی فنڈ ریزنگ اور اس کی فائنینشیل سپورٹ اور ٹریننگ وغیرہ بند کریں. جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے, بات یہ ہے کہ جو مسلمان یہاں پر آتے ہیں ان میں اور ان کی تعداد میں اور جوش پاپولیشن میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, مگر ایک ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے. جو جوز ہیں امریکہ میں, میں نے دیکھا ہے وہ امریکہ کو بہت پیار کرتے ہیں, اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کوئی بھی اپنے ملک کو کرے گا. حالانکہ وہ جوئش ہیں اور امیگرینٹس ہیں, مگر مسلمان جو ہیں ان کا وہ اس طرح پیار نہیں ہے امریکہ کے ساتھ جتنا دوسری کمیونٹیز کا ہے. وہ ادھر پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ملک ہے ان کو روزی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, مگر اسی کے خلاف وہ نفرت بھی پھیلائیں گے, اس کے خلاف باتیں بھی کریں گے اور پھر اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جوز بھی پورک نہیں کھاتے, اگر مسلمان پورک نہیں کھاتے تو جوز بھی پورک نہیں کھاتے, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں کھاتے کھائیں, میں پورک نہیں کھاتا, مجھے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کہا. میرے بے شمار دوست ہیں کرسچن جوز جو پورک نہیں کھاتے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس قسم کی جو پرسپشن بنانی ہوا.
عارف جمال, یہاں میں آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تجزیہ کار, یعنی مسلمان تجزیہ کار بھی اور مغربی ممالک کے تجزیہ کار بھی, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مغربی ملکوں کی جو خارجہ پالیسی ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدت پسندی بڑھی ہے. مثلا وہ مثال دیتے ہیں ہاضمے شام کی, عراق کی, افغانستان کی. مختصرا جواب دیجئے گا کہ خارجہ پالیسی کتنی ذمہ دار ہے اس طرح کی صورتحال کی.
جی یہ تھوڑا سا اس میں ایک فیکٹر ہے, لیکن یہ لیڈنگ فیکٹر نہیں ہے. لیڈنگ فیکٹر جو ہیں وہ مسلمان ملکوں میں اور ان کی آئیڈیالوجی میں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ فارن پالیسی امریکہ کی اور یورپ کی ایک لیڈنگ فیکٹر ہے. ہاں یہ درست ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ رول بنتا ہے.
شکریہ عارف. اور اب چلتے ہیں پیرس. وائجو یہ بتائیے کہ پیرس میں حملے ہوئے, ظاہر ہے کہ تین دن کا سوگ منایا جا رہا ہے, ملک بھر میں پیرس سوگوار ہے. آپ پیرس میں موجود ہیں, آپ کیسا دیکھنا چاہیں گی, کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ وائجو نراؤنے سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں عارف پھر آپ کی طرف آتا ہوں. پیرس پر حملوں کو انسانیت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے, مگر جب اسی طرح کے حملے پاکستان میں ہوتے ہیں, مثلا پبلک اسکول پر گزشتہ برس حملہ ہوا, اس طرح کا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا, کیوں؟
جی میرا یہ بالکل ایمان ہے کہ پاکستان آرمی اسکول پر حملہ ہو یا پیرس میں چارلی ہیبڈو کا ہو, دنیا کو ایک ہی طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک جو ہے وہ اس پر اس طرح ری ایکٹ نہیں کر سکتا. اگر پاکستان اس پر صحیح اقدام نہیں لیتا اور گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی اپنائے رکھتا ہے تو دنیا کو مل کر پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ یہ اتنا ہی بڑا سنگین جرم ہے جتنا کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور جب تک پوری دنیا, چاہے وہ پشاور میں حملہ ہو, چاہے وہ ممبئی میں حملہ ہو یا پیرس میں حملہ ہو, اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھے گی, یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا. صرف پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جہاد کی پالیسی کو ترک کرے گا تو پھر اس کو اس نظر سے دیکھے گا جس نظر سے اسے دیکھنا چاہیے.
عارف جمال آپ کا شکریہ. اور پیرس میں حملے ہوئے, شدت پسندانہ حملے ہوئے, تقریباً 127 افراد ہلاک ہوئے, 180 سے زیادہ زخمی ہوئے. یہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا اور گفتگو میں ساتھ دے رہے تھے پیرس سے وائجو نروانے, سینئر صحافی ہیں, یاران لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تھے تجزیہ نگار موسیٰ خان جلال زئی, امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی سے عارف جمال, اور کینیڈا میں ٹورنٹو سے کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ ہم نے آج آپ پروگرام میں سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ, لیکن ظاہر ہے کہ آج یہ اتنی بڑی خبر تھی اور اس کا سیر حاصل گفتگو کرنا لازمی تھا اس پر, تو اس کی وجہ سے ہم یہ پروگرام نہیں چلا سکے. آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسے سن سکیں گے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر اطہر کاظمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیورٹ ولی, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ. اور آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے پیرس حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں کو نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کا جنگی اقدام قرار دیا ہے. پیرس حملوں میں کم سے کم 127 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ہونے والے تمام مظاہروں پر جمعرات تک پابندی عائد کر دی ہے. کھیلوں کے تمام ایونٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور ایفل ٹاور کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شدت پسندوں کے پرتشدد حملوں میں ہلاکتوں پر اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے بھرپور مذمت کی ہے. اور عراق میں کرد اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کل ہی دولت اسلامیہ کے قبضے سے واپس لیے گئے علاقے سنجار سے مذہبی اقلیتی یزید کی ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے. ان کے مطابق قبر کی کھدائی کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے لیکن اس میں کم از کم 80 خواتین دفن ہو سکتی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.